بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين الكرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی نے نیوز حق کا استقبال رمضان کے عنوان سے دیا ہوا بیان، مورخہ 30 مئی 2016، انجمن گراؤنڈ لبیک نواحد ایسوسیشن کی محفل میں دیا ہوا، اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم۔ صدر جلسہ، معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان قوم، بھائیو، دوستو اور میرے پیارے بچوں، آج کے اجلاس کے اندر جس طرح سے کہ اعلان ہوا کہ مختلف موضوعات کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج کے اس اجلاس میں کچھ لوگوں کو تہنیت بھی پیش کی جا رہی ہے، استقبال رمضان کے تعلق سے گفتگو کرنے کی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے۔ جہاں تک رمضان المبارک کے استقبال یا اس کی آمد کے انتظار کا معاملہ ہے، ہم میں سے اکثر حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رمضان کا جو مبارک مہینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے آنے کے لیے یا اس مہینے کی آمد کا کس بے چینی اور کس شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ملتی ہے کہ رجب کے مہینے سے اللہ کے نبی رمضان تک پہنچنے کی دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ 2 مہینے پہلے سے بے چینی سے اور شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اس مختصر سی دعا ہی کے ذریعے ہم رمضان المبارک کی آمد اور اس کے استقبال کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین اور اللہ کے مقرب ترین بندے رمضان کے مبارک مہینے کے تعلق سے اس کی کیسے تیاریاں کیا کرتے تھے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرات صحابہ 15 شعبان کے بعد دنیاوی امور کے اندر اپنی مشغولیت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا کرتے تھے، دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے بالکل یکسو ہو جاتے تھے، بلکہ بعض علماء کرام کے نزدیک 15 شعبان کے بعد نفل روزوں کو، مطلق نفل روزوں کو اسی وجہ سے رکھنے سے منع کیا گیا تاکہ رمضان کے تعلق سے قوت و طاقت جسم کے اندر باقی رہے، پہلے سے روزے رکھ کر آدمی اپنے اندر کمزوری لانے والا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پھر وہ رمضان کی عبادتوں میں اور رمضان کے اندر اللہ کی اطاعت و بندگی کے اندر سست پڑ جائے، کمزور پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا معمول یہ تھا کہ کثرت سے آپ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے اکثر دنوں میں، رمضان کا پورا مہینہ تقریباً اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ بھی کہ شعبان کے 15 دنوں کے بعد، 15ویں شعبان کے بعد عام نفل روزوں کو رکھنے سے جو علماء نے منع فرمایا ہے کہ عام نفل روزے رکھنا جس کو مکروہ بتایا ہے، الا کہ اپنے عادت کے روزے ہوں، کوئی سوموار کو یا جمعرات کو روزہ رکھنے کا عادی ہے تو ان کو چھوڑ کر بقیہ لوگوں کو اس دن روزہ رکھنے سے، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے سے جو ممانعت آئی ہے کراہت کے ساتھ، وہ محض اسی وجہ سے ہے کہ آدمی کے اندر پورے طور پر آدمی اس کی تیاری میں لگا رہے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے دنوں کو خوب اچھی طرح سے اس کا حساب رکھنے کا حکم دیا، احسو حلال شعبان لرمضان۔ روایات کے یہ الفاظ ہیں کہ شعبان کے مہینے کے دنوں کا خوب اچھی طرح سے حساب رکھو رمضان کے خاطر، کہیں شعبان کے اور رمضان کے روزے خلط ملط نہ ہو جائیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ جس کی سعادتیں، جس کی برکتیں، جس کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے اس کے اندر اپنے بندوں پر کیے جانے والے انعامات اس قدر بے شمار ہیں کہ اس کو مستقل کئی ایک احادیث میں بیان کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 29 شعبان کو رمضان کی اہمیت کے تعلق سے حضرات صحابہ سے خطاب فرمایا اور رمضان کی فضیلت، اس کی برکتیں، اس کی رحمتوں سے حضرات صحابہ کو واقف فرمایا۔ ایک دور وہ بھی تھا جو سلف صالحین کا دور تھا، ہم سے پہلے بزرگوں کا دور تھا، ہمارے آبا و اجداد کا دور تھا۔ اہل ایمان رمضان کی آمد پر خوش ہوتے تھے کہ اللہ کا یہ مقدس ترین مہینہ ہمیں زندگی میں نصیب ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ سے تڑپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اللہ سے گڑ گڑا کر جو ہے طلب کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کیا کرتے تھے۔ ان کو بڑی بے چینی سے انتظار رہا کرتا تھا، اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے، اپنے تمام امور سے یکسو ہو جایا کرتے تھے۔ ہم انہی اسلاف کی نسل میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں اور انہی کے نسلوں میں ہمیں بھی پیدا کیا گیا ہے۔ رمضان کی اہمیت قیامت تک باقی رہے گی، رمضان کی دن، اس کی راتیں، اس کا ایک ایک لمحہ اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ اس کی قیمت پورے سال بھر آدمی عبادت کر کے حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک روزہ آدمی بغیر کسی عذر کے قضا کر دیتا ہے، فتوے کے لحاظ سے اس کے بدلے میں وہ ایک روزہ رکھ لے، اس کا روزہ ہو جائے گا، اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ لیکن رمضان کی فضیلت کے تعلق سے حدیث میں فرمایا گیا کہ سال بھر روزہ رکھ کر اس کی فضیلت وہ حاصل کرنا چاہے تو اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا مقدس ترین مہینہ کہ جس کو اللہ تعالی نے اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی مغفرتوں کے ساتھ اور اپنے بندوں کے لیے جہنم سے خلاصی کے ساتھ خاص کر رکھا ہے، اس کے دن کے اوقات ہوں، اس کی رات کے اوقات ہوں، سحری کا وقت ہو، افطاری کا وقت ہو، ہر وقت اس قدر قیمتی ہے کہ آدمی اگر اس کی قیمت کا اندازہ کر لے تو پھر وہ رمضان کے تعلق سے اپنے آپ کو غفلت میں ڈالنے والا نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے تمام معمولات چلیں گے، زندگی کے تمام امور چلیں گے، لیکن عقل مند آدمی وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو ترتیب دیا کرتے ہیں۔ سال بھر ہو سکتا تھا کہ نمازوں میں ہماری رکعتیں چھوٹ جائیں، ہو سکتا تھا کبھی غفلت میں ہم سے تکبیر تحریمہ فوت ہو جائے۔ پورے سال میں سنتوں کی ادائیگی میں، نفل کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہو سکتا تھا، لیکن رمضان کے آنے کے بعد نہ تکبیر اولی آدمی کی فوت ہو، نہ جماعت چھوٹ جائے، نہ اگلی پچھلی سنتیں اور نوافل اس سے رہ جائیں۔ اس لیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں نوافل کا درجہ فرائض تک پہنچا دیا جاتا ہے اور فرائض کو 70 فرائض تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو ترتیب دیتے ہیں. اللہ نے سہولت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو آدمی اس طرح سے کر لے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی خریداری سے فارغ ہو جائے، عید کی خریداری سے پہلے ہی فارغ ہو جائے، تاکہ پھر اس وقت کو ہم غفلت میں یا بازاروں کی سیر میں یا اپنی جو ہے خریداری کے نام سے ادھر ادھر وقت گزارنے والے نہ ہوں. رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اس میں قرآن پاک اتارا گیا، اور جس قرآن پاک کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، جس قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں اور بڑی عبرت و موعظت کی باتیں رکھی ہیں، اس مقدس ترین کتاب کو، اس آسمانی آخری سلسلے کو، آخری وحی کے سلسلے کو رمضان المبارک کے اندر جو ہے اتارا گیا. آسمان سے زمین والوں کا جو تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا جو تعلق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اس کو ختم فرمایا گیا، اس کے اختتام کے لیے، اس کتاب کے نزول کے لیے اس مقدس ترین مہینے کا انتخاب کیا گیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ پوری کی پوری آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ قرآن کا مقدس، قرآن پاک جیسی عظیم ترین مقدس ترین کتاب کو اس مبارک مہینے میں اتارا گیا. اس مبارک مہینے کے اندر اسلام کے اہم ترین رکن کو ادا کیا جاتا ہے. روزہ جو اسلام کے ایک اہم ترین رکن، اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس رکن کی ادائیگی اس مبارک مہینے میں ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت والے تم بن جاؤ. امم سابقہ پر روزے فرض کیے گئے، لیکن پورے مہینے کے روزے پچھلی امتوں پر فرض نہیں کیے گئے، یہ صرف اور صرف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو اس شرف سے اور اس اعزاز سے نوازا گیا، اس پورے کے پورے مہینے کے روزوں کو فرض کیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر انعام کا کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ صرف گرمی کے اندر یہ روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف سردی یا بارش ہی میں نہیں، بلکہ یہ ترتیب کچھ اس طرح سے بدلتی جاتی ہے کہ ہر موسم کے اندر روزہ رکھنا پڑتا ہے. کبھی گرمیوں میں روزے ہوتے ہیں، کبھی بارش کے مہینے میں ہوتے ہیں، کبھی جو ہے سردی کے مہینے میں ہوتے ہیں، کبھی روزہ کافی لمبا ہوتا ہے، جس طرح کہ آج کل ان سالوں کے اندر روزے ہو رہے ہیں کہ کافی طویل روزے ہوتے ہیں، اور کبھی روزے بڑے مختصر ہوتے ہیں. دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر کوئی 14-15 گھنٹے کا رکھتا ہے، کسی کو اس سے ذرا طویل روزہ، بعض ممالک کو 20 اور 21 گھنٹوں تک کے روزے رکھنے کا روزہ رکھنا پڑتا ہے. ان کے اپنے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ان کا اتنا طویل ہوتا ہے، اسی اعتبار سے ان کو جو ہے اتنا طویل روزہ رکھنا پڑتا ہے. اور کبھی ان کے لیے روزہ جو آتا ہے مختصر گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے مختلف اوقات اور مختلف موسم کے اندر روزوں کو رکھواتا ہے اپنے بندوں سے. اس روزے کے ذریعے بندوں کی صفائی، بندوں کے اندر سے میل کچیل صاف کیا جانا مقصود ہوتا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ، جس مبارک مہینے کی آمد کی وجہ سے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ اس کا بند نہیں رہتا. اور جہنم کے جتنے دروازے ہیں تمام کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اور وہ جنات جو سرکش قسم کے ہوتے ہیں شیاطین، ان کو اللہ کی طرف سے بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر جس طرح سے وہ بنی آدم پر اپنی محنت کے ذریعے ان کو بہلا پھسلا کر کے اللہ کی معصیت کی طرف لے جانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں ان کو اس پر اس طرح سے دسترس حاصل نہیں ہوتی، وہ قید کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو سوارا کرتے ہیں، انتظار ہوتا ہے کہ کون بندے اپنی دنیا کی مدتوں کو، اپنی اللہ کی طرف سے دی گئی عمروں کو پوری کر کے آئیں گے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات اور اللہ کی طرف سے نوازشات سے ان کو نوازا جائے گا۔ اس مبارک مہینے کے اندر، جو مبارک مہینہ بہت جلد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور بہت جلد ہم سبھی حضرات انشاءاللہ اس کا استقبال کرنے والے ہیں، اس مبارک مہینے کے تعلق سے ہمیں پہلے سے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ مختلف موقعوں سے رمضان کی فضیلتیں، روزوں کی فضیلتیں، تراویح کے احکام اور اس کی فضیلتیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے اصل مقصود یہ ہے کہ اس مبارک آنے والے مہینے کی ہم پورے طور پر قدر کرنے والے ہوں، اس کا صحیح استقبال کرنے والے ہوں۔ استقبال اپنے گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرنے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اپنی ضروریات کو جمع کرنے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، لیکن اصل استقبال میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے توبہ و استغفار میں لگ جائیں۔ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، اور انسان ہونے کے لحاظ سے اللہ کی جو معصیتیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑا کر اس کی معافی چاہنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے ہوں، اور رمضان کے آنے سے پہلے خود اپنے اندرون کو ہم صاف کرنے والے ہوں۔ رمضان جب آتا ہے سب کی بخشش ہوتی ہے، سب کی بخشش ہوتی ہے، چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں۔ ایک تو شرابی جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا رہتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی بخشش رمضان میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرماتے ہیں، قاطع رحم کی بخشش نہیں ہوتی۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جس نے قطع تعلق کر لیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کی ہے، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوتی، اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھے ہوئے ہیں، مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل کو خراب کیے ہوئے ہیں، دل کے اندر دشمنی رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی رمضان میں، باقی سب لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرتے ہیں، اور باقی سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب معاف فرماتے ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اس میں سے کسی کام سے ہم میں سے کوئی بندہ جڑا ہوا ہو، اور یقیناً یہ غلطی کی وجہ سے ہوا ہوگا، کوئی آمدن تو یہ کام نہیں کرتا، اگر غلطی سے یہ کام ہوا ہے، خصوصاً قطع رحمی کے تعلق سے ہو، دل کے اندر کدورتوں کے پیدا کرنے کے تعلق سے ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بجائے غلط سلوک سے پیش آنے کا معاملہ ہو، ان معاملوں کو ہم رمضان کے آنے سے پہلے نمٹا لیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہم دشمنیوں کو ختم کر دیں جن کے ساتھ ہماری دشمنیاں ہیں، جن کے ساتھ ہمارے دل میں ہم نے کینہ پیدا کر رکھا ہے، اس کینے کو ہم ختم کرنے والے ہوں، اس عداوت کو ہم دور کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ مل کر ہم دوستی کرنے والے ہوں۔ اپنے رشتہ داروں میں اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہوا ہو سکتا ہے انسان ہونے کے لحاظ سے کچھ اونچ نیچ ہو اور کچھ باتیں ہوئی ہوں جس کی وجہ سے اختلافات ہوئے ہوں، ان اختلافات کو ہم ختم کرنے والے ہوں رمضان کے آنے سے پہلے۔ والدین کے ساتھ جس طرح کے حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم ان کے ساتھ پورے طور پر اچھے سلوک سے پیش آنے والے ہوں۔ ہمارے طرز عمل سے ہمارے والدین خوش ہو جائیں. بزرگوں اور بھائیوں، یہ اصل رمضان کا استقبال ہوتا ہے، تاکہ جس مبارک مہینے کے اندر بخشش کا معاملہ ہو اور بخشش سے آدمی محروم ہو، اس سے بھی گیا گزرا آدمی کوئی نہیں. بعض روایات میں آتا ہے، مشہور ترین روایت ہے، ہم نے سنا ہے، وہ روایتیں ہم نے سنی ہیں، کہ اس میں سے ایک وہ آدمی جب اللہ کے نبی منبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے آمین 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 کہا ہر ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے، جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے حضرات صحابہ نے پوچھا کہ آپ خلاف معمول یہ کیا فرما رہے تھے، اس پر اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے اور مجھ سے میرے سامنے چند لوگوں کے تعلق سے آپ نے بد دعا کی، اس میں سے ایک وہ ہے جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی، میں نے اس پر آمین کہا. بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ، ہم اس کا دل و جان سے استقبال کرنے والے ہوں، ہمیں اپنے دل سے خوشی ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں پوری خوشی ہو کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہم اس کا استقبال کرنے والے ہوں. اور رمضان کے تعلق سے، اس کے مسائل کے تعلق سے، اس کے احکامات کے تعلق سے ہم مختلف موقعوں پر سنتے رہتے ہیں، اور بھی علماء کرام سے آپ سنیں گے. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے تک پہنچائے، اور اس مبارک مہینے کی تمام تر سعادتوں بھلائیوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.